جمعہ 27 مئی کے سیروین کے ساتھ مہابھارت سفتر کا سلام. پاکستان میں کالعدم انتہا پسند مذہبی تنظیموں کے امریکی ڈرون حملوں کے خلاف ملک گیر مظاہرے. تجزیہ کار نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان اب کیا کر رہا ہے؟
دہشت گردوں کے فسیلیٹیٹرز کے خلاف ہے, جس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وہ سیاست دانوں کی وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی مختلف مذہبی جماعتوں نے 21 مئی کو بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے اور اس میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ڈرون حملوں اور امریکہ اور نیٹو مخالف نعرے درج تھے. صبح خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے ہی دھڑے کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس کی تلافی کرے.
دل سلالہ پر ڈرون حملہ ہوا تو ذرا جرت سے اس وقت کے جرنیل نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور سپلائی لائن کاٹ دی اور بند کر دی. دو ہفتے کے اندر امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے. اس وقت بھی ہمیں اس پر سخت نوٹس لینا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ امریکہ اس کی تلافی کرے اور اس سے اعلان کرے کہ آئندہ میں آپ کے ملک میں مداخلت نہیں کروں گا.
ایران نے افغان طالبان کے سابق رہنما ملا اختر منصور کے ایران سے پاکستان میں داخل ہونے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے کبھی بھی طالبان کی حمایت نہیں کی ہے. تفصیل بتائیں گے ہارون رشید.
پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست نے اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب میں کہا کہ کچھ ممالک طالبان کی پرورش کرتے رہے لیکن ایران کے طالبان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور گزشتہ ہفتے بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے. ان کی گاڑی کے قریب سے ملنے والے پاکستانی پاسپورٹ کے مطابق وہ ولی محمد کے نام سے کئی مرتبہ ایران گئے تھے. ایرانی سفیر نے واضح کیا کہ ایران ملا اختر منصور جیسے کسی بھی شخص کی حمایت نہیں کرتا ہے, لیکن پاکستان اور ایران کے درمیان طویل سرحد ہے, اس لیے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقوں مہمند اور جنوبی وزیرستان ایجنسیوں میں پاک افغان سرحدوں کے قریب سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں 7 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. نامہ نگار عزیز اللہ خان.
مہمند ایجنسی کی تحصیل خویزئی میں افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ کی اطلاعات موصول ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ شدت پسند افغانستان سے پاکستان داخل ہو رہے تھے جن کے ساتھ سرحد پر تعینات اہلکاروں کی جھڑپ ہوئی ہے. اس واقعے میں 4 شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. چاروں افراد کی لاشیں غلنئی ہسپتال پہنچا دی گئی ہیں. اسی طرح گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کے علاقے شیوال میں بھی سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 3 شدت پسند ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے.
پینما لیکس کی تحقیقات کے لیے ضوابط کار طے کرنے سے متعلق حکومت نے حزب مخالف کی طرف سے پیش کیے گئے 15 نکات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے, جس کے بعد مذاکرات میں تعطل پیدا ہو گیا ہے. حزب مخالف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے 15 نکات پر قائم ہیں, تاہم اگر حکومت ان میں کوئی اضافہ کرنا چاہتی ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے ایک حکم کے ذریعے ملک میں مانع حمل مصنوعات سے متعلق اشتہارات پر فوری پابندی عائد کر دی ہے, تاہم میڈیا امور کے ماہرین نے اسے ایک غلط حل قرار دیا ہے. امریکی صدر باراک اوباما جاپان کے شہر ہیروشیما پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے ایٹمی بم حملے کے کئی متاثرین سے بات چیت کی. انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اقوام عالم پر زور دیا کہ وہ دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوششیں کریں. امریکی صدر باراک اوباما دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی بم حملے کا نشانہ بننے والے جاپان کے شہر ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں. واضح رہے کہ ہیروشیما پر ایٹم بم گرائے جانے سے چند سیکنڈز میں 1,40,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے, اور اس کے 2 دن بعد ناگاساکی پر دوسرا بم گرائے جانے سے 74,000 افراد مارے گئے تھے. ادھر امریکہ کے صدر باراک اوباما کے ہیروشیما کے دورے پر چین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جاپان کا چینی شہر نانجنگ پر حملہ زیادہ یاد رکھے جانے کا حقدار ہے. واضح رہے کہ 1937 میں جاپانی فوجوں نے نانجنگ پر قبضہ کر کے وہاں دسیوں ہزاروں افراد کو قتل کیا تھا. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اطلاعات ہیں کہ عراق کے زیر محاصرہ شہر فلوجہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں تقریباً 50,000 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ حکومت شدت پسند دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے اس علاقے کو قبضہ واپس لینے کے لیے جارحانہ کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ وہاں محصور خاندانوں نے نارویجین ریفیوجی کونسل کو بتایا کہ انہیں خوف ہے کہ اگر انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی ہے کہ ضوابط کار کے معاملے پر حکومت اور حزب مخالف میں ڈیڈ لاک، یعنی تعطل بدستور قائم ہے۔ تفصیلات آپ یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہم پروگرام میں آگے چل کر یہ تفصیلی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے۔ لیکن پہلے یہ خبر کہ پاکستان کے کئی شہروں میں کئی کالعدم جماعتوں سمیت کچھ مذہبی تنظیموں نے امریکی ڈرون حملے کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والے اس ڈرون حملے میں افغان طالبان کے امیر ملا اکبر منصور ہلاک ہو گئے تھے۔ کئی جگہوں پر ملا منصور کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی، جبکہ مظاہرین کے پاس پلے کارڈز اور بینرز پر ڈرون حملوں اور امریکہ اور نیٹو مخالف نعرے درج تھے۔ تو کیا کالعدم جماعتیں دوبارہ فعال ہو گئی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم واشنگٹن میں تجزیہ کار سے بات کریں گے اب سے کچھ دیر بعد، مگر پہلے مظاہروں کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
امریکی ڈرون حملوں کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ صبح پنجاب کے وسطی شہر سیالکوٹ میں ہوا، جہاں پر جماعت الدعویٰ کے مرکزی امیر حافظ سعید نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ پاکستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے امریکہ دشمنی پر اتر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ ہے جسے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ سعید کا کہنا تھا کہ ان حملوں کا مقصد پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانا اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ جماعت الدعویٰ کے امیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سالمیت کے مسئلے پر کمزور پالیسیاں اختیار نہیں کی جانی چاہیے اور ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے۔ صبح خیبر پختونخوا میں بھی ڈرون حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے اپنے ہی دھڑے کے سربراہ مولانا سمیع الحق کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کو قومی جذبے سے سرشار ہو کر امریکہ سے بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کیا گیا تو امریکہ مستقبل میں بھی پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزیاں کرتا رہے گا۔
دل سلالہ پر ڈرون حملہ ہوا تو ذرا جرت سے اس وقت کے جرنیل نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور سپلائی لائن کاٹ دی اور بند کر دی۔ دو ہفتے کے اندر امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس وقت بھی ہمیں اس پر سخت نوٹس لینا چاہیے اور مطالبہ کرنا چاہیے کہ امریکہ اس کی تلافی کرے اور اس سے اعلان کرے کہ آئندہ میں آپ کے ملک میں مداخلت نہیں کروں گا۔
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی امریکی ڈرون حملے اور اس کے نتیجے میں افغان طالبان کے امیر کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے اس موقع پر طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کے علاوہ امریکی پرچم بھی نظر آتش کیا۔ اس موقع پر جماعت الدعویٰ کے صوبائی رہنما محمد ادریس کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت دنیا بھر میں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک امریکہ کے خلاف متحد ہو جائیں۔
امریکہ نے ایک طریقہ اور وتیرہ اپنایا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر، مسلمان ملکوں کے اوپر، مسلمان مجاہدین کے اوپر یا اسلام کے نام لینے والوں کے اوپر یہ دہشت گردی کرتا ہے، اپنے اسلحے کی تجارت کرتا ہے، اپنے جتنے اس کے معاملات ہیں یہ کھلا اس وقت یہ دہشت گرد ہے جیسے اس نے جاپان کے اوپر دہشت گردی کی، اسی وقت سے یہ آج تک جو ہے پوری دنیا کو جنگ و جدل کا میدان بنا رہا ہے اور بناتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی اکانومی اسی کے اوپر چلتی ہے۔ تو ہم اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں، ہم حکومت پاکستان، افواج پاکستان سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بالکل کسی بھی مسلمان کے اوپر اپنے ملک کے اندر ان کو جارحیت کی اجازت نہ دے۔
اس موقع پر ملی یکجہتی کونسل میں موجود مذہبی جماعتوں جن میں جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت اہل حدیث اور اسلامی تحریک بھی شامل ہیں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ڈرون حملے ملک کی خود مختاری اور سالمیت پر براہ راست حملہ ہیں، اور اگر انہیں روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
واضح رہی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے تحت کچھ شدت پسندی کو بڑھاوا دینے والی انتہا پسند جماعتوں کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ ہم نے واشنگٹن میں مقیم دہشت گردی پر کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار عارف جمال سے پوچھا کہ کیا کالعدم جماعتیں پھر سے فعال ہو گئیں؟ کیا پرانی پالیسی بحال ہو گئی ہے؟ عارف جمال،
میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عضب سے پہلے والی جو پالیسی تھی وہ ہمیشہ ہی فعال رہی ہے، وہ چینج نہیں ہوئی۔ صرف یہ اس میں فرق آیا تھا کہ ان جماعتوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ ذرا ودرا پیچھے کر لیں اور تاکہ خبریں شبریں نہ لگوائیں اور جو اپنے جہادی کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی پبلسٹی نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ کچھ جو گروہ تھے ان کے خلاف ایکشن ہوا جو پاکستان خاص طور پر جو پنجاب وغیرہ میں آپریٹ کرتے تھے، ان کو وہاں سے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ورنہ ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کے ایوز کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب تو پچھلے کچھ عرصے تھے تو یہ ہو گیا ہے کہ دہشت گردوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ضرب عضب جو ہے دہشت گردوں کے فسیلیٹیٹرز کے خلاف ہے، جس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جو ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان ہے وہ سیاست دانوں کی وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اب
تو عارف یہ بتائیے کہ بظاہر تو یہی لگا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد یہ جماعتیں پس منظر میں چلی گئیں، تو اب اگر نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی یہ جماعتیں سرگرم رہیں گی تو پھر کون سا دباؤ ان پر کام کر سکے گا؟ کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یا تو حکومت کرنا نہیں چاہتی اور یا وہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اور شاید ول کی کوئی کمی ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟
پاکستان کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ون اسٹیپ فارورڈ، ٹو اسٹیپس بیکورڈز اور پھر تھری اسٹیپس فارورڈ۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان ایسے موقع پر جب کچھ پریشر انٹرنل یا ایکسٹرنل بڑھتا ہے تو وہ ان گروہوں کو پیچھے کر لیتے ہیں اور پھر وہ آگے لے آتے ہیں، تو یہی اب ہوا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا کوئی دباؤ دنیا کا پاکستان پر کام کرے گا، تو میرا جواب یہ ہے کہ بہت ایکسٹریم دباؤ ہی کام کر سکتا ہے۔ یہ جو ڈپلومیسی اور بات چیت والا دباؤ ہے اس سے تو کام نہیں چلا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا نے پاکستان کو بہت منع بھی کیا اور سمجھایا بھی، لیکن وہ کام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا پاکستان کے ساتھ اسی طرح ڈیل بھی کر رہی تھی اور پیسے بھی دے رہی تھی، کوئی سختی بھی نہیں کر رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سخت اقدام دنیا کو لینے پڑیں گے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اب صرف امریکہ یا دو چار یورپین ملکوں کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی اس پالیسی کے خلاف دنیا کے تمام ملک ہیں سوائے چین کے۔ تو پاکستان کے پاس تو اس وقت صرف ایک دوست رہ گیا ہے چین، باقی سب تو پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں۔
عارف جمال، یہ جو جیسے کہ جے یو ڈی ہے یا اس قسم کی اور کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ اور خصوصاً حافظ سعید ہیں جن کے سر کی قیمت بھی لگی ہوئی ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟
جی، جہاں تک تو یہ تعلق ہے پاکستان کی اندرونی داخلی پالیسی کا، جب تک پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج خاص طور پر یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ان سب کو کچلنا ہے، یہ لوگ دہشت گردی جاری رکھیں گے، اور جب تک پاکستان گڈ اور بیڈ دہشت گرد جو ہیں ان کا تفریق کرتا رہے گا، اس وقت تک یہ جاری رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے وہ بھارت میں ہو یا کسی دنیا کے اور خطے میں ہو، وہ دہشت گردی ہے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں دہشت گردی صرف روکنی ہے اور باقی جہاں مرضی دہشت گردی جاری رہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو باہر کی طاقتیں تو پھر جب تک ان کی وہ ہمت ہے وہ برداشت کرتی رہیں گے. اس کے بعد وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. ان پاکستان پر سینکشنز لگ سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف اور اقدام ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے ڈرون جو تھے وہ فاٹا تک لمیٹڈ تھے، پھر ایک آدھ ڈرون شاید وہ سیٹلڈ علاقے میں آیا خیبر پختونخوا میں، اب وہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے اور بلوچستان میں اس کو شروع کر دیا ہے. تو اگر وہاں بھی پھر بھی یہ باز نہیں آتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ڈرون پھر جلد ہی پنجاب میں بھی گر جائے. تو حکومت پاکستان اور پاکستانی افواج کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ حالات کو اتنے اچھے نہیں پاکستان کے لیے دنیا میں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے 200 ملک غلط ہیں اور پاکستان صحیح ہے.
یہ تھے واشنگٹن سے کئی کتابوں کے مصنف، دہشت گردی کے بارے میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، یہ عارف جمال تھے. ادھر پاکستان کے قبائلی علاقوں محمد ایجنسی اور جنوبی وزیرستان ایجنسیوں میں پاک افغان سرحدوں کے قریب سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں 7 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
محمد ایجنسی کی تحصیل خویزئی میں افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ کی اطلاعات موصول ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ شدت پسند افغانستان سے پاکستان داخل ہو رہے تھے، جن کے ساتھ سرحد پر تعینات اہلکاروں کی جھڑپ ہوئی ہے. اس واقعے میں 4 شدت پسندوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. چاروں افراد کی لاشیں غلنی ہسپتال پہنچا دی گئی ہیں. اسی طرح گزشتہ روز جنوبی وزیرستان کے علاقے شیوال میں بھی سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 3 شدت پسند ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے. پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے ابتدا میں ان واقعات کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد پر یہ جھڑپیں ہوئی ہیں. یہاں یہ مر قابل ذکر ہے کہ یہ جھڑپیں بلوچستان میں 6 افغان شہریوں کی گرفتاری کے بعد ہوئی ہیں. پاک افغان سرحد پر اس سے پہلے بھی شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں اور دونوں جانب سے ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں. افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں نے پاکستان کی حدود میں متعدد مرتبہ سیکیورٹی چوکیوں پر حملے کیے ہیں، جن کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائیاں بھی کی تھیں. بلوچستان میں افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کی ہلاکت اور اس کے بعد 6 افغان شہریوں کی گرفتاری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کی صورتحال پائی جاتی ہے. بلوچستان میں گرفتار 6 افغان شہریوں نے ویڈیو ریکارڈنگ میں تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں متعدد کاروائیوں میں شہریوں کو ہلاک کیا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
ادھر بلوچستان کے ضلع کیچ سے رواں مہینے کے وسط میں اغوا ہونے والے 5 افراد میں سے 3 کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ اسی ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن میں 2 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
جن 3 افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں انہیں 15 مئی کو ضلع کیچ کے علاقے درش سے اغوا کیا گیا تھا. اس علاقے سے مجموعی طور پر 5 افراد اغوا ہوئے تھے، جن میں سرکاری حکام کے مطابق 3 انجینئر اور 2 ٹھیکیدار شامل تھے. اغوا ہونے والے انجینئروں کا تعلق ضلع کیچ کے 2 سرکاری محکموں سے تھا. کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ان میں سے ہلاک ہونے والے 3 افراد کی لاشیں کیچ اور گوادر کے سرحدی علاقے سانجی کے دشوار گزار علاقے سے برامد کی گئیں. ان ذرائع نے بتایا کہ ان کی ہلاکت گولی لگنے یا زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ بظاہر پیاس کی وجہ سے ہوئی ہے. 15 مئی کو ان افراد کے اغوا کے بعد کلادم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی کی جانب سے مقامی میڈیا کو جو بیان جاری کیا گیا تھا، اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان افراد کو تفتیش کے لیے اٹھایا گیا ہے. تاہم گزشتہ روز تنظیم کی جانب سے میڈیا کو جو دوسرا بیان جاری کیا گیا، اس کے مطابق سانجی کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد ان افراد کو چھوڑ دیا گیا تھا. تنظیم کے ترجمان کے مطابق اس علاقے میں کیمپ کا دفاع کرتے ہوئے ان کا ایک ساتھی بھی ہلاک ہوا. ضلع کیچ میں سیکورٹی فورسز نے ایک سرچ آپریشن میں 2 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کوئٹہ میں ایف سی کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق یہ سرچ آپریشن بالکتر کے علاقے میں کیا گیا، جس میں 1 کلدم عسکریت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2 کو گرفتار کیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن میں ایف سی کا ایک اہلکار زخمی ہوا اور آپریشن میں عسکریت پسندوں کے 5 کیمپ بھی تباہ کر دیے گئے۔ دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی میں علم خان نامی شخص کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ کل عدم یونائٹیڈ بلوچ آرمی نے چند روز بیشتر سبی کے علاقے ارنڈ میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم سرکاری سطح پر سبی کے علاقے میں اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں جاری شدت پسندی کے بارے میں رپورٹیں اور تجزیے آپ نے سنی، اور ہماری اگلی رپورٹ ایک حکم کے بارے میں ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا نے ایک حکم کے ذریعے ملک میں مانی حمل مصنوعات سے متعلق اشتہارات پر فوری پابندی عائد کر دی ہے، تاہم میڈیا امور کے ماہرین نے اس اقدام کو ایک غلط حل قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں تمام ٹی وی اور ریڈیو چینلز کو اپنے نیٹ ورکس پر مانۂ حمل کے لیے استعمال ہونے والی مصنوعات پر فوری اور مکمل پابندی عائد کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اتھارٹی نے قانونی چارہ جوئی کی دھمکی دی ہے۔ پیمرا کے بیان میں اس فیصلے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسے مانۂ حمل کی مصنوعات کے اشتہارات سے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں اور عوام اس سلسلے میں شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان کا اپنی شکایات میں کہنا ہے کہ یہ اشتہارات معصوم بچے بھی دیکھتے ہیں جو ان مصنوعات کے بارے میں پھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیمرا کے مطابق والدین نے ان اشتہارات پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے پیمرا سے ان پر پابندی کا تقاضا کیا تھا۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے متعلق سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد بیگ نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے اسے ایک غلط فیصلہ اور حل قرار دیا ہے۔
نہیں جی، یہ واحد حل بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ حل ہی نہیں تھا۔ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی چیز کو مکمل طور پر بند کر دیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے بچوں کو اس کا نہیں پتا تو وہ صحیح ان کی پرورش ہوگی۔ یہ بہت میرا خیال ہے کہ یہ غلط ڈیسیجن ہے، اس طرح سے اس کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جس وجہ سے کانٹراسیپٹیو کے ایڈز کو بین کرنے کی کوشش کی ہے یہ کہہ کر کہ وہ بچوں پر برا اثر ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کانٹراسیپٹیو جس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ پاکستان میں پتا ہے کہ صرف آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، ایس ٹی ڈیز کا بہت زیادہ پرابلم ہے۔ پاکستان از ون آف دوز ہائی رسک ایریاز۔ تو یہ اگر آپ وہ تھوڑے بہت ایڈز چلتے ہیں جو کہ لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں ان کو بھی آپ بند کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں ہوگا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بچوں کو ایسے اشتہارات سے دور ہی رکھنا ہے تو دیگر ممالک کی طرح انہیں مخصوص اوقات میں بھی لوگوں کی آگاہی کے لیے نشر کیا جا سکتا ہے۔ اسد بیگ:
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو رات کو لیٹ نائٹ دکھا دیں یہ ایڈز، اور تاکہ بچے اس کو نہ دیکھیں اور بڑے تو کم از کم دیکھیں اس کو۔ تو یہ بہت سارے طریقے تھے اس معاملے کو لمٹ کرنے کے۔ صرف بند کرنا از ناٹ دی سولوشن، بند کرنا ہیز نیور بین دی سولوشن۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کروڑوں لوگ خاندانی منصوبہ بندی کی معلومات اور سہولیات تک رسائی نہیں رکھتے ہیں، ایسے میں ریڈیو اور ٹی وی پر پابندی اس مسئلے کی سنگینی بڑھا سکتی ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جاپان چلتے ہیں جہاں امریکہ کے صدر باراک اوباما نے امریکی جوہری حملے میں تباہ ہونے والے شہر ہیروشیما کا دورہ کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اقوام عالم پر زور دیا کہ وہ دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوششیں کریں۔ تاہم صدر اوباما نے اس ہلاکت خیز امریکی حملے پر جاپان سے معافی نہیں مانگی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے کے ساتھ نازیہ گلزار۔
جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کی میزبانی میں صدر باراک اوباما نے ایٹمی بم حملے کی یادگار ہیروشیما پیس میموریل کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ یہ سوچنا پوری دنیا کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ آئندہ ایسے مصائب اور عالم کو کس طرح رونما ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔
جو لوگ ہلاک ہوئے وہ ہماری طرح کے ہیں، میرے خیال میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ مزید جنگ نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سائنس کو زندگی ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایٹمی بم حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانیت خود کو تباہ کرنے کی صلاحیت اور ذرائع رکھتی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ ہم انسان میں برائی کرنے کی صلاحیت کو ختم نہ کر سکیں، اس لیے اقوام اور جو اتحاد ہم نے تشکیل دیا ہے اس کے پاس وہ وسائل ہونے چاہیے کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، اور ہمارے سمیت جوہری ہتھیار رکھنے والے ممالک میں یہ جرات ہونی چاہیے کہ ہم خوف کی منطق سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور ایک ایسی دنیا کے لیے کوشش کریں جو جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو۔
جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے اس موقع پر کہا،
جاپان اور امریکہ پوری دنیا کے لیے امید کی ایک کرن بن جائیں گے۔ اس شہر میں کھڑے ہو کر میں نے صدر اوباما کے ساتھ مل کر یہ پختہ عزم کیا ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایٹمی بمباری میں مرنے والوں اور متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کا صرف یہی ایک درست طریقہ ہے۔ میں اس اقدام سے متاثر ہوا ہوں۔
ادھر صدر براک اوباما کے ہیروشیما کے دورے پر چین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جاپان کا چینی شہر نانجنگ پر حملہ زیادہ یاد رکھے جانے کا حقدار ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کا کہنا ہے کہ نانجنگ قتل عام کے مرتکب افراد کو کبھی بھی بچنا نہیں چاہیے۔
یہ تھی نازیہ گلزار۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہیں اور ہماری کئی رپورٹیں ابھی آنے کو ہیں۔ ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی زبول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، ایک
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔ انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ چیسٹرلی اسٹریٹ میں شروع ہو گیا ہے۔ انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کو پہلی اننگز میں 15 رنز بنا کر سورنگا لکمل کی وکٹ بنے۔ نک کمپٹن 9 رنز بنا کر پردیپ کی گیند پر لکمل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کوک کو ٹیسٹ کرکٹ میں 10,000 رنز مکمل کرنے کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سنگ میل عبور کرنے کے لیے انہیں 20 رنز درکار تھے، لیکن وہ 15 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ انگلش فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے ہوزے مورینیو کے ساتھ اگلے 3 سال کے لیے معاہدہ طے پانے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ انہیں سابق مینیجر لوئی وان گال کی برطرفی کے بعد تعینات کیا گیا ہے۔
مین یونائیٹڈ از واٹ آئی یوزڈ ٹو کال ا جائنٹ کلب اینڈ جائنٹ کلبز مسٹ بی فار دی بیسٹ مینیجر۔
مورینیو کہہ رہے ہیں، مینچسٹر یونائیٹڈ ایک بڑا کلب ہے جس کا مینیجر بہترین ہونا چاہیے، تو میں کہوں گا کہ میں خوش ہوں اور مجھے اس اعزاز پر فخر ہے۔ اور فٹ بال چیمپئن لیگ کا فائنل کل ریال میڈرڈ اور اتلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے مردوں کے سنگلز مقابلوں میں کروشیا کے آئیوو کارلوویچ کو شکست دے دی، جبکہ ڈبلز مقابلوں میں انڈین ٹینس پلیئر روہن بوپنا نے رومانیا کے فلورین مرگیا کی ہمراہ فرانسیسی جوڑی کو شکست دے کر تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ اسی ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کے تیسرے راؤنڈ میں رومانیا کی سیمونا ہالپ اور اسپین کے گاربینے موگوروزا نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہیں، جبکہ جمہوریہ چیک کی پیٹرا کیویٹووا اور لوسی سفاروا کو تیسرے راؤنڈ میں شکست ہو گئی۔ روس نے اگست میں ہونے والے ریو اولمپکس مقابلوں کے لیے اپنی ٹینس ٹیم میں ممنوع ادویات کے ٹیسٹ میں ناکامی کے بعد پابندی کا سامنا کرنے والی ٹینس سٹار ماریا شراپووا کو بھی شامل کر لیا ہے۔ کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز۔ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی فنڈز پوری طرح استعمال کیوں نہیں ہو سکے، اس بارے میں ایک خصوصی رپورٹ اور اس کے بعد ایک خصوصی گفتگو اور پروگرام کھیل کے میدان سے آگے آنے کو ہے سیربین کے اگلے حصے میں، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچنے والا ہے۔ اہم خبروں کی 6 سرخیاں پیش کریں گی شمائلہ خان۔
پا پاکستان کی مختلف مذہبی جماعتوں نے 21 مئی کو بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے اور اس میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقوں مہمند اور جنوبی وزیرستان ایجنسیوں میں پاک افغان سرحدوں کے قریب سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں 7 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. امریکی صدر براک اوباما نے جاپان کے شہر ہیروشیما میں ایٹمی بم حملے کے کئی متاثرین سے ملاقات کی ہے. وہ دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی بم حملے کا نشانہ بننے والے جاپان کے شہر ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ عراقی شہر فلوجہ میں پھنسے ہزاروں شہریوں کو درپیش سنگین حالات سے خبردار کیا ہے اور برطانیہ کے یورپی یونین سے الحاق یا علیحدہ ہونے کے حق میں مہم چلانے والوں پر اگلے ماہ ریفرنڈم سے پہلے ووٹرز کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہمارے یہاں یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ پاکستان میں مانی حمل مصنوعات کے اشتہارات پر پابندی لگا دی گئی ہے فوری طور پر. یہ رپورٹ ہم نے آپ کو سنوائی لیکن اگر آپ چاہیں تو یہاں آ کر پڑھ بھی سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں وفاق سے فنڈز کی عدم فراہمی، کرپشن کی خلاف کڑی مہم اور صوبے کے اپنے وسائل میں مجوزہ اضافے میں ناکامی سے سالانہ ترقیاتی فنڈز 174 ارب روپے سے کم ہو کر 118 ارب روپے تک لانا پڑے اور اس کا مکمل استعمال بھی نہیں ہو پایا. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 85% بجٹ استعمال کر چکی ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان.
ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کام ہو تو رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں ترقیاتی منصوبے اب تک صرف کاغذی کاروائیوں تک ہی محدود ہیں. لوگ وفاق اور صوبے میں حکمرانوں کے وعدوں اور دعووں کی فوری تکمیل چاہتے ہیں. پشاور کے مضافات میں صوبائی حکومت ناردرن بائی پاس کا لنک روڈ تعمیر کر رہی ہے. یہ منصوبہ 6 ماہ پہلے شروع ہوا اور اس سال دسمبر میں مکمل ہو جائے گا. اس منصوبے کے تحت اوور ہیڈ بریج، روڈ اور سٹرکچر کا کام ہونا ہے جس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اسی کے قریب وفاقی حکومت کا شمالی بائی پاس کا منصوبہ ہے جو 7 سال پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا اور اب تک مکمل نہیں ہو سکا. اس روڈ پر 2 ماہ سے کام رکا ہوا ہے. ایک انجینئر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بعض علاقے نظر انداز کیے جا رہے ہیں. جنوبی علاقوں سے منسلک انڈس ہائی وے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسی طرح گلیات کی جانب جانے والی سڑکوں کی تعمیر ضروری ہے جس طرف حکومت توجہ نہیں دے پا رہی. مبصرین کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا کی طرف کم ہی توجہ دی ہے اور صوبائی حکومت اپنے وسائل پیدا ہی نہیں کر پائی جس وجہ سے 56 ارب روپے کم کرنا پڑے ہیں. مقامی صحافی منظور علی نے بی بی سی کو بتایا کہ ترقیاتی بجٹ میں کمی اور دستیاب وسائل کے کم استعمال کی ایک بڑی وجہ حکومت کی کرپشن کے خلاف مہم بھی رہی ہے.
انہوں نے تقریباً 100 ارب روپے کی جو چیزیں بجٹ میں ڈالی تھیں وہ حقیقت پسندانہ نہیں تھی. مثلاً انہوں نے یہ کہا کہ ہم 14 ارب روپے جو ہیں پشاور میں کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ بنا کے حاصل کر لیں گے. اس سے صوبے کے اپنے جو وسائل کا انہوں نے ٹیکسز تھے ان سے انہوں نے کہا کہ 54 ارب روپے ہمارے پاس آئیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا ہمارے پاس جو گری ہوئی ٹمبر ہے، جو لکڑی پڑی ہے، وہ فروخت کریں گے، 8 ارب روپے وہاں سے آئیں گے. اور انہوں نے کہا 51 ارب روپے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے بجلی کے جو خالص منافعات کے بقایا جات ہیں اس میں سے ہمیں ملیں گے، اور 18 ارب روپے جو خالص منافع ہے اس کو انکیپ کریں گے تو اسے ہمیں ملے گا. تو ان میں سے ابھی تک کوئی رقم نہیں آئی صوبائی حکومت کے پاس. تو یہ 100 ارب روپے کا شارٹ فال ہے صوبائی حکومت کو. ابھی
خیبر پختونخوا اسمبلی میں حزب اختلاف کے اراکین کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے تبدیلی کے جو وعدے کیے تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے اور ترقیاتی فنڈ کا بڑا حصہ استعمال ہی نہیں ہو سکا. حزب اختلاف کے اراکین کہتے ہیں کہ حکومت کوئی 60% کے لگ بھگ بجٹ ہی استعمال کر پائی ہے، باقی رہ گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے چترال کے رکن صوبائی اسمبلی سردار حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے علاقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے.
فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے 1 روپے ان کو نہیں ملا ہے ابھی تک. ان کے اپنے جو وسائل تھے وہ آپس میں ادھر ادھر تقسیم کیے، لیکن جو لائن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو خوفزدہ بھی کر دیا ہے، ان کو بالکل دبایا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا 1 سال ہو گیا ہے، پچھلا جو ای ڈی پی تھا کم از کم میں اپنے حلقے کے حوالے سے کہتا ہوں زیرو یوٹیلائزیشن ہے اس ایڈی پی کا, زیرو یوٹیلائزیشن. سب سے ولنریبل آفت زیادہ, سیلاب زیادہ اور آرتھ کوئک بھی آیا تھا, اس علاقے میں یہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکے.
ان کا کہنا تھا کہ نہ تو وفاقی حکومت اور نہ ہی صوبائی حکومت اس پسماندہ صوبے کے لیے اپنے وعدوں کے مطابق کام کر سکی ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کو 3 سالوں کے بعد اب اچانک خیبر پختونخوا یاد آیا ہے. جلسوں میں بڑے منصوبوں کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ کشمکش اب بھی پائی جاتی ہے کہ یہ وعدے وفا بھی ہوں گے یا صرف سنہرے خواب ہی رہیں گے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
فنڈز کے استعمال کے بارے میں اسی رپورٹ کے تناظر میں ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے صوبائی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مشتاق غنی سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ صوبائی حکومت پر یہ الزام ہے کہ وہ اپنی ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کا صرف 60% ہی استعمال کر پائی ہے. کیا یہ درست ہے معاون خصوصی مشتاق غنی؟
ابھی اس سال کی جو ہماری اے ڈی پی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 140 بلین کی تھی. اب اس میں 100 بلین جو تھے وہ لوکل کمپوننٹس تھے اور 40 بلین جو تھا وہ فارن کمپوننٹس تھا. اس کے اندر وہ پہلے سے پروجیکٹ چلے آ رہے ہیں. اب جو لوکل کمپوننٹ تھا ہمارا اس میں سے 90 بلین یعنی 100 بلین سے 90 بلین ابھی تک خرچ کیے جا چکے ہیں اور جو پرسنٹیج بنتی ہے دیٹ از 90% لوکل کمپوننٹ کا. اب جو فارن فنڈیڈ پروجیکٹس ہیں یہ اب وہاں سے پیسے آئیں گے تو وہ پروجیکٹس چلیں گے, تو وہ 40 بلین تھا جس میں سے 23 بلین آیا اور خرچ بھی ہو گیا اور اس کی پرسنٹیج 57% بن دی ہے. اور اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو 140 بلین کی جو ہماری اے ڈی پی تھی اس میں سے ابھی تک 117 بلین خرچ ہو چکے ہیں اور جو پرسنٹیج ہے اس کی 84% بنتی ہے, وچ از دا ہائیسٹ ان پاکستان. اس وقت پنجاب کی جو ہے 73% پہ ہے اور جو آپ کا سندھ پروونس ہے اس کی 70% پہ ہے.
جو سالانہ ترقیاتی پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا بجٹ میں اس میں 3 مرتبہ صوبائی حکومت کو کٹ لگانا پڑے, تو ان کٹ لگانے کی کیا وجوہات تھی؟
جب آپ بجٹ بناتے ہیں نا اس کا ایک اصول ہے کہ جو آپ کی ایکسپیکٹڈ انکم ہوتی ہے آپ اس کو سامنے رکھ کے اور اس کو بجٹ میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. آپ مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو ہمارے پیسے بقایا ہیں اگر ہم بجٹ میں وہ نہیں ڈالتے اور اس کے اوپر سکیمیں نہیں رکھتے تو ہمارا تو کلیم ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے. تو اپنے کلیم کو بھی قائم رکھنے کے لیے ہمیں بجٹ میں وہ تمام فگرز دینی ہوتی ہیں. بعض حالات کی وجہ سے جیسے ہمارے صوبے میں زلزلے, بارشیں, سیلاب, اس طرح قدرتی آفات آتی رہیں اور مخل میں کچھ 10 سے 15 بلین کے درمیان تو ہمارا پیسہ اس میں خرچ ہو گیا جو کہ اے ڈی پی میں کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں ہوا وہ تھا.
صوبائی حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود اپنے ریونیو جنریٹ کریں گے جنگلات کے حوالے سے, ہاؤسنگ اتھارٹی کے حوالے سے, اس صوبائی حکومت نہیں کر پائی جس وجہ سے اسے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں کٹ لگانے پڑے. کیا یہ درست ہے؟
کچھ ہمارے ریونیوز کم ہوئے پیٹرول کی قیمتیں نیچے آنے سے, اس پہ بھی جو ہمیں ڈیوٹیز ملتی ہیں اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ کافی رقم ہماری زلزلے اور سیلابوں کی مدات میں نکل گئی ہے, تو ان ساری عوام اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بر وقت رسیٹس نہ ملنا, جو آمدنی جو ہماری ہے پیسے نہ ملنا, اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کٹ لگتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے اوپر.
صوبائی حکومت کی جو مہم ہے کرپشن کے خلاف جس میں نیب کی بھی ایکٹیویٹیز جاری ہیں, صوبائی احتساب کمیشن بھی قائم کیا گیا ہے, اینٹی کرپشن بھی ہے, تو اس وجہ سے بیوروکریسی کہا جاتا ہے کہ خوف زدہ ہے, وہ فنڈز ریلیز ہی نہیں کر رہی, جو سرکاری افسران ہیں وہ ان بلوں پہ دستخط ہی نہیں کرے کہ کہیں وہ اس میں پھنس نہ جائیں.
خوف ضرور ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ زیرو ٹالرنس فار دا کرپشن. یہ صوبہ کرپشن میں دھنسا ہوا تھا ماضی میں, یو نو ویری ویل کہ یہاں ٹھیکے بکتے تھے, یہاں نوکریاں بکتی تھیں, یہاں اقربا پروری تھی, ہر چیز کا قیمتیں لگتی تھیں. آج اللہ کا شکر ہے وہ چیزیں نہیں ہیں. وہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ لیجسلیشن ہم نے کر کے احتساب ایکٹ ہم لے کے آگے, آر ٹی آئی کا قانون پاس کر کے رائٹ ٹو انفارمیشن, لوگ کوئی بھی کسی محکمے کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, اس سے ضرور لوگوں پہ تھوڑا ہوا اور پھر اس سے تھوڑا سلو بھی ہوا. پھر ہم نے ان کو حوصلہ دیا کہ دیکھیں ہمارا اس ایکٹ کو پاس کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ خام خواہ کسی کو احتساب والے پکڑ کے لے جائیں گے, گو کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, وہ ایک اٹانومس باڈی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خام خواہ کسی کو وہ اٹھا کے لے جائیں گے. ہاں, جو کرے گا وہ بھرے گا.
خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مشتاق غنی فنڈز کے استعمال پر ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان سے بات کر رہے تھے. پاکستان سے باہر چلتے ہیں, برازیل سے ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے کہ وہاں پولیس ریو ڈی جنیرو میں ایک نوجوان لڑکی کا مبینہ طور پر گینگ ریپ کرنے اور بعد میں اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کرنے والے 30 مشتبہ افراد کو بہت سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی یہ رپورٹ سنیے عمر آفریدی کی آواز میں.
اطلاعات کے مطابق یہ لڑکی سنیچر کو اپنے بوائے فرینڈ کے گھر گئی تھی, تاہم بعد میں جب اسے ہوش آیا تو اسے بہت سے افراد نے گھیرا ہوا تھا. ریپ یا جنسی زیادتی کے اس واقعے کے بعد گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں, جن میں لڑکی کے بوائے فرینڈ کا نام بھی شامل ہے. اس جنسی حملے کے بعد ایک آن لائن مہم شروع ہو گئی ہے جسے کلچر آف ریپ ان برازیل کا نام دیا گیا ہے. ریپ کے اس واقعے کے حوالے سے متضاد باتیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اطلاعات کے مطابق یہ نوجوان لڑکی مغربی ریو کی ایک غریب آبادی میں اپنے بوائے فرینڈ کے گھر گئی تھی جہاں اس پر حملہ ہوا. اطلاعات کے مطابق پولیس کو دیے اپنے بیان میں اس نے بتایا کہ جب اتوار کے روز اس کی آنکھ کھلی تو وہ برہنہ اور زخمی تھی. وہاں سے پھر وہ اپنے گھر چلی گئی. چند روز بعد اسے معلوم ہوا کہ مبینہ طور پر ریپ کرنے والوں نے اس حملے کی تصاویر ٹویٹر پر شائع کر دی ہیں. ایک 40 سیکنڈ کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جسے بڑے پیمانے پر شیئر کیا گیا ہے اور اس پر خواتین مخالف تبصرے بھی کیے گئے ہیں, تاہم بعد میں اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا. اس حملے کے خلاف مہم کا آغاز کرنے والوں نے آئندہ دنوں میں احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے.
میں یہ تھے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو عمر آفریدی پیش کر رہے تھے. بات کریں گے کچھ موسیقی کی, شاعری کی. فیض احمد فیض اور حبیب جالب جیسے شاعروں کے کلام کو اپنے نئے طرز کی موسیقی میں ڈھالنا اور اس کی وجہ انفرادیت ہے. نام ہے لال بینڈ جو الکین فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے آج کل لندن میں موجود ہے. چند روز قبل وہ بی بی سی اردو کے دفتر تشریف لائے جہاں ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے لال بینڈ کے روح رواں تیمور رحمان اور ان کی ساتھی ماوش وقار سے یہ جاننا چاہا کہ ان کو جو پذیرائی ملی ہے اس میں زیادہ تعاون ان اس شاعری کا ہے جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں یا پھر خود ان کی اپنی موسیقی کا.
ہم نے جب بینڈ فارم کیا لال تو ہم سب سے پہلے تھے آئی تھنک جنہوں نے اس طرح کی شاعری, پولیٹیکل ریولیوشنری شاعری کو گایا, تو اس لیے لوگوں نے سوچا اچھا یہ تو کچھ مختلف ہی ہے باقی جو گانے شانے نکل رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم گا رہے تھے جو اس وقت بہت زیادہ ریلیونٹ تھیں, تو اس لیے لوگوں نے اور بھی زیادہ اپریشیٹ کیا. آئی وڈ ہوپ کہ ہمارا میوزک سے بھی ان کو کافی ریلیٹ کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے, مگر بیسکلی شاعری اور یہ فیض احمد فیض اور حبیب جالب ان ساروں کا کمال بھی.
اچھا, آپ کی موسیقی کا جہاں تک تعلق ہے تو گٹار کافی نمایاں ہے آپ کی ساری موسیقی میں, جیسے کل آج اور کل جو آپ کے گانے, پنک فلوئڈ سے کافی انفلوئنس.
بہت زیادہ, ہم دونوں بہت شوقین ہیں پنک فلوئڈ کے, ان جنرل کلاسک راک کا جو جانر ہے, سو آئی تھنک وہ ہمارے میوزک میں بھی تھوڑا آ گیا تھا.
اور یہی بات تھی ایکچولی, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو شاعری ہے وہ اس نے اردو کی ادب کو ری ڈیفائن کر دی. اس کے بغیر اردو ادب کو آپ نہیں پڑھ سکتے, سمجھ سکتے آج کے جدید اردو ادب کو, اور ہمارا میوزک اس لیول کا تو نہیں, مگر یہ ضرور تھا کہ ہم نے ایک ایسی نظمیں ایک نئے طرز سے جب گٹار کے ساتھ جوڑی تو لوگوں نے کہا کہ یہ شاعری ہم نے سنی ہوئی ہے مگر ایک نئے طرح سے بیان کی جا رہی ہے.
موضوعات کا آپ انتخاب کرتے ہیں, پہلے فوجی آمریت کے خلاف اور اس کے بعد پھر
انتہا پسندی
کے خلاف, उसकी वजह से आपको कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान में?
शुक्र है सीरियस नहीं हुआ. पिछले साल थोड़ा सा हो गया था. ट्रीजन के लिए तैमूर को अक्यूज किया गया था ऑब्वियसली रॉन्गली. बट अदरवाइज छोटी मोटी थ्रेट्स फेसबुक पे मिलती रहती हैं. बट फेसबुक को आपको पता है लोग ज्यादा बहादुर होते हैं राधर ना आपके मुंह पर आकर कभी नहीं कहेंगे. उधर जितनी गालियां देनी है
फेसबुक पे तो रोज का मामूल है ये. और ये तो एक छोटी सी बहुत ही वायलेंट और ब्लैकमेलिंग की अकलियत है जिसने ये इंतहा पसंदी करके पाकिस्तान का सारा सियासी माहौल वगैरह ख़राब किया है. मगर मैं समझता हूँ कि ट्रेडिशनली अपनी तारीख के अतबार से मुझे तो यही मैं इस हवाले से बहुत शायद ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे अंदर एक रवादारी का पुराना ट्रेडिशंस सूफियों के ज़माने से लेकर अब तक चल रहा है और उसको बस रिवाइव करने की ज़रूरत है उस टॉलरेंट ट्रेडिशन को.
ये थे लाल बैंड के रूहे रवां तैमूर रहमान और उनकी साथी महविश वकार. से बात करें.
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है. मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ.
आजाद से मैं जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ.
अपने मसाइल और राय का इजहार करें.
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है.
आवाम परेशान.
बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में.
हमारा मुतालबा ये इंसानी हकूक
ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें.
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी.
मुझे एक शिकायत है कि बीबीसी प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं.
मैं बीबीसी हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है. पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139. ये नंबर टोल फ्री नहीं है.
सरबीन में हम आपसे मुखातिब हैं. अब पेश है खेलों की खबरों तबसरों और तजियों पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम खेल के मैदान से. तरतीब व पेशकश अब्दुल रशीद शकूर की है.
जब मैं खुद कप्तान था तो मैं भी अपनी पसंद के लड़के लेता था.
मैं ट्राई करूंगी कि उनके इक्वल या उनसे ज्यादा कर सकूं.
माय फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया हु ऑलरेडी सेकंड मी फॉर 6 मंथ्स.
लुई फैन गॉल जीते या हारे बर्तानवी मीडिया के हदफ पर ही रहे.
इंजमाम उल हक क्या वाकई कप्तानों की हाँ में हाँ मिलाते हैं? ओलंपिक्स में पाकिस्तान की पहली खातून शूटर और लुई फैन गॉल क्या इसी सलूक के मुस्तहिक थे? मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम. इंग्लैंड के दौरे के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हो चुका. इन्हीं 22 में से हतमी टीम मुंतखब होगी. इंजमाम उलहक चीफ सेलेक्टर की हैसियत से अगरचे अभी तक बेहतर और बाइख्तियार अंदाज में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो सर उठा रहे हैं जिनका ताल्लुक खिलाड़ियों की फिटनेस से है कि वो खिलाड़ी जो फिट न होने के सबब फिटनेस कैंप में शरीक न हो सके वो तरबियती कैंप में शिरकत के कैसे अहल हो गए और ये कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स पे रन्स करने वाले फवाद आलम का क्या कसूर. मैंने इस बारे में इंजमाम उलहक को जहमत दी और पूछा कि सबसे पहले तो मोहम्मद हफीज की फिटनेस के बारे में बताइए कि उनके फिट होने का कब तक सिलेक्शन कमेटी इंतजार करेगी.
डॉक्टर्स की रिपोर्ट पे है कि जी वो हफीज की रिपोर्ट हमें किस तरह दे रहे हैं. डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि जी हमें 7-10 दिन और दे दें ताकि जिसके बाद वो हमें ना बिल्कुल हफीज की पोजीशन क्लियर कर देंगे. हफीज के साथ इसलिए है कि वो हमारा सीनियर प्लेयर है, अहम टूर है. हम उसको मौका देना चाह रहे हैं कि अगर वो फिट हो जाता है तो हमारे पास टाइम है कि जी एटलीस्ट 25 दिन हमारे पास इंग्लैंड में है जिसमें हम 3 मैचेस भी खेल रहे हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे. और अगर वो 10 दिन तक फिट करते हैं तो हमारे पास 10 दिन यहाँ भी हैं.
इंजमाम उलहक से मेरा अगला सवाल यासिर शाह और जुल्फकार बाबर से मुतालिक था कि ये दोनों बॉलर्स फिटनेस कैंप के लिए अनफिट थे लेकिन अब तरबियती कैंप के लिए کیسے فٹ ہو گئے؟
ذوالفقار بابر کو اور یاسر شاہ کو اس لیے کیا تھا کیونکہ یہ ہمارے پرماننٹ ممبر ہیں پاکستان ٹیم کے، کیونکہ یہ ٹیسٹ میچز کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ڈاکٹرز نے جو ان کی رپورٹ دی ہے ہمیں وہ یہ دی ہے کہ جی یہ ذوالفقار بابر بھی اور یاسر شاہ بھی انشاءاللہ یہ سکل کیمپ میں آپ کو دستیاب ہوں گے، کیونکہ جی ان کی ایسی انجریز نہیں ہے کہ جی جو بہت زیادہ پرلونگ کریں گے کہ جی لمبی ہیں، جس طرح حفیظ کی ہے انجری اس کی وریڈ ہے ہمیں، لیکن ان کا ڈاکٹرز نے ہمیں اطمینان دلایا کہ جی آپ کے سکلز کیمپ میں آ جائیں گے۔
انضمام الحق سے میں نے پوچھا کہ فواد عالم کا کیا قصور، فٹنس اور کارکردگی دونوں میں وہ نمایاں لیکن کیمپ سے پھر بھی باہر۔
دو لڑکوں کو میں نہیں لے کے آیا ہوں، اکبر الرحمان کو اور آصف ذاکر کو، یہ دونوں لڑکے ہیں نا، ان کی بھی اگر فرسٹ کلاس کی پرفارمنس دیکھی جائے تو بہت زبردست ہے، ان کو ابھی تک کہیں موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے فواد عالم کو میری سلیکشن ٹیم میں یا جو ہمارے وہ ہیں ان ساروں نے دیکھ رکھا ہے، تو میری کوشش یہ تھی کہ میں جو نئے لڑکے ہیں ان کو بھی میں موقع دے کے دیکھوں۔ تو ہم فواد عالم کو جانتے ہیں کہ اس میں کتنی سکل ہے، جو نئے لڑکے ہیں وہ ذرا ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی سکل کا بھی ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا ہے، اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑی تو ہم فواد عالم کو ضرور رکھ سکتے ہیں۔
انضمام الحق سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کپتانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟
دیکھیں اصل میں بالکل میں نے پہلے دن جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جی میں کپتان کو اور کوچ کو بہت اہمیت دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ کپتان اس لیے کہ جی اس نے گراؤنڈ میں کھیلنا ہے، کوچ نے سارا ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جیسے میں خود کپتان تھا تو میں بھی اپنی پسند کے لڑکے لیتا تھا سلیکٹر سے، میں ان کے لیے فائٹ کرتا تھا پسند کے لیتا تھا، تو آج اگر میں چیف سلیکٹر ہوں تو میں اپنے دور کو جس ٹائم سوچتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کپتان بہت مین آدمی ہے، اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔
انضمام الحق سے میرا آخری سوال تھا کہ احمد شہزاد اور عمر اکمل کو ڈراپ تو کر دیا، ان کی حمایت میں دائیں بائیں سے کوئی پریشر تو آپ پر نہیں آیا؟
میں صرف سارے لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جی جو بھی پلیئر کرکٹ کھیل رہے ہیں جو ہماری ٹیم میں ڈسپلن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے تو میرا مطلب پھر اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ احمد شہزاد بھی اور عمر اکمل بھی جس طرح میرے لیے دوسرے پلیئر ہیں اسی طرح وہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ان میں اور ان کو میں نے بلا کے اپنے پاس بلا کے، پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جی کوئی ذمہ داری نہیں قبول کرتا تھا کہ بھی میں تمہیں باہر کر رہا ہوں یا میں تمہیں باہر کر رہا ہوں کہ جی میں نے ڈسپلن، میں نے ان کو بلا کے کہا، میں نے کہا کہ بھائی تمہاری یالی چیزیں ہیں، یالی چیزیں اپنے ٹھیک کر لو گے، تو میں نے کہا کہ جی میرے لیے تم بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، میرے کہ جی تم آؤ اپنے کھیلو، لیکن مجھے لگے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو پھر میرے لیے نا مشکل ہے اس چیز کو کرنا۔
ریو اولمپکس میں پاکستان ہاکی سے باہر ہے اور اب جو بھی برائے نام شرکت ہے وہ وائلڈ کارڈ کی بیساکھیوں یا پھر بر اعظمی کوٹے کی بنیاد پر ہوگی، جن میں ایتھلیٹکس، تیراکی، جوڈو اور شوٹنگ شامل ہیں۔ منہل سہیل پہلی خاتون شوٹر ہیں جنہیں اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہوگا۔ پاکستان نیوی سے تعلق رکھنے والی منہل سہیل سے میں نے بات کی اور پوچھا کہ شوٹنگ میں آنا کیسے ہوا۔
2009 میں کیمپ لگا تھا، سمر کیمپ، کے تھرو میں آئی تھی اور میں اس میں میری فرسٹ پوزیشن تھی، اس کے بعد میں سلیکٹ ہوئی تھی اور تب اس کے بعد سے میں پاکستان نیوی کو ریپرزینٹ کری اور میں نے باقاعدہ اسٹارٹ کیا تھا 2012 میں۔
منہل سہیل سے میرا اگلا سوال تھا کہ اولمپکس میں کیا ارادے ہیں، وہاں تو آپ کا مقابلہ دنیا کی بہترین شوٹر سے ہوگا۔
میں ٹرائی کروں گی کہ ان کے ایکول یا ان سے زیادہ کر سکوں تاکہ پاکستان کا نام آگے تک لے کے جا سکوں، تاکہ اس
میں
بعد باقیوں کو بھی
اپرچونیٹی
ملے جانے کی۔
منہل سے میں نے پوچھا کہ پاکستان میں خواتین شوٹنگ میں کتنی دلچسپی لے رہی ہیں اور کیا کوئی مستقبل ہے بھی یا نہیں؟
اس وقت آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں گرلز، اور میں شور ہوں آگے جا کے بھی زیادہ اور ہو جائیں گی کیونکہ اس کو کافی ایکسپوجر آہستہ آہستہ ملنا سٹارٹ ہو گیا ہے شوٹنگ کو۔
مینچسٹر یونائیٹڈ نے پچھلے دنوں ایف اے کپ جیتا، سر ایلیکس فرگوسن کے جانے کے بعد یہ پہلی ٹرافی ہے جو یونائیٹیڈ کے کھلاڑیوں نے تھامی، لیکن اس جیت کا جشن ابھی جاری ہی تھا کہ مینیجر لوئی فینگال کو برطرفی کا پروانہ تھما دیا گیا اور اب ان کی جگہ ہوزے مورینیو کو نیا مینیجر بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ یونائٹڈ سے لوئی فین گال کی دو سالہ وابستگی پر نظر ڈالی ہے شفیع نقی جامعی نے۔
لوئی فین گال نے دو سال پہلے مانچسٹر یونائٹڈ کی باگ ڈور سنبھالتے ہوئے اسے دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال کلب قرار دیا تھا، لیکن اس وقت بھی سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ کیا لوئی فین گال سر ایلیکس فرگوسن کی وراثتی روایات کو برقرار رکھ سکیں گے، کیا وہ یونائٹڈ کی ٹیم کو دوبارہ جیت کی اس اوجے سوریا پہ لا سکیں گے جو ڈیوڈ موئس کے ہوتے ہوئے سیاہ بادلوں میں غائب ہو گئی تھی۔ لوئی فین گال کو یونائٹڈ کے مالکان نے اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کا پورا پورا موقع دیا اور لوئی نے 100-200 نہیں 250 ملین پاؤنڈ خرچ کر کے نئے کھلاڑی خریدے اور پرانوں کو ادھر ادھر کیا، لیکن ان کی تمام تر تدبیریں بھی یونائٹڈ کو دوبارہ اس مقام پہ نہ لا سکیں جہاں ٹیم کو سر ایلیکس فرگوسن چھوڑ گئے تھے۔ گزشتہ سال یونائٹڈ نے پریمیئر لیگ میں چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی اور کل 62 گول کیے تھے، اس سال کو دیکھیں تو یونائٹڈ 5ویں نمبر پر آئی اور چیمپئنز لیگ میں شرکت کے حق سے محروم ہو گئی۔ اس نے اس بار لیگ میں صرف 49 گول کیے، یعنی کارکردگی بد سے بدتر ہوئی۔ مانچسٹر یونائٹڈ نے 2013 کے بعد پہلی ٹرافی ایف اے کپ کی صورت میں جیتی ہے، لیکن کلب مالکان کو اس جیت میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی جس سے وہ لوئی فین گال کو ہٹانے کا اپنا فیصلہ بدل دیتے۔ لوئی فین گال کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی جو بڑی وجہ بتائی گئی ہے وہ ہے یونائٹڈ کا غیر متاثر کن کھیل، اور وہ جارحانہ کھیل جو یونائٹڈ کی وجہ شہرت تھا پچھلے دو سیزن میں غائب رہا۔ مبصرین نے یہ بھی محسوس کیا کہ لوئی فین گال کبھی بھی میچ کے دوران ٹچ لائن پر آ کر کھلاڑیوں کو جوش دلانے، ہدایات دینے، ان کی ہمت بڑھاتے نظر نہیں آئے، بلکہ ایک پروفیسر کی طرح کلپ بورڈ پر نوٹس لکھتے ہوئے دکھائی دیے۔ اولڈ ٹریفٹ میں نظر آنے والے لوئی فین گال اس لوئی فین گال سے بالکل مختلف دکھائی دیے جنہیں دنیا نے 1995 میں ہالینڈ کے کلب آئیکس کو یورپی چیمپئن بنواتے اور 2010 میں بائرن میونخ کو فائنل میں پہنچواتے دیکھا تھا، اور انہی کے ہوتے ہوئے ہالینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھی پہنچی تھی۔ لوئی فین گال جیتے یا ہارے برطانوی میڈیا کے ہدف پر ہی رہے، اس نے جان نہ چھوڑی۔ انہیں ہمیشہ اس بات کا بھی گلہ رہا کہ صحافیوں نے انہیں گھر بھجوانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا، حتیٰ کہ جب وہ ایف اے کپ کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئے تو اپنے جذبات نہ روک سکے اور میڈیا پر خوب برسے۔
I show you the cup and I don't discuss it with my friends of the media who already sacked me for 6 months.
لوئی فین گال کو بہرحال اس بات کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کو اوپر آنے کا موقع دیا، لیکن انہیں پورے سیزن کے دوران اپنے کئی اہم کھلاڑیوں کے فٹنس مسائل کا بھی سامنا رہا۔ مانچسٹر یونائٹڈ نے لوئی فین گال کو برطرف کر کے اچھا کیا یا نہیں، یہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ انہیں ہٹانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ کسی طور پر بھی مناسب نہ تھا۔ الوداع کہتے ہوئے، ایسا سلوک تو غیروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ، لاہور سے سلطان محمود۔
ابوظہبی میں انڈیا کے پنکج اڈوانی نے 6 ریڈ ایشین سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں اڈوانی نے ملیشیا کے کی آن موو وو کو 5 کے مقابلے میں 7 فریم سے ہرایا۔ پاکستان کا کوئی کھلاڑی سیمی فائنل تک نہ پہنچ سکا۔ اوبر کپ ویمن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں چین نے ساؤتھ کوریا کو 3-1 سے ہرا دیا، اور اس سے پہلے ساؤتھ کوریا نے انڈونیشیا کو 3-0 سے شکست دی۔ 7 ارکان پر مشتمل پاکستان ایتھلیٹک ٹیم ایشین جونیئر ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے منگل کے روز ویتنام روانہ ہو رہی ہے۔ چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے شروع ہوگی۔ پاکستان ویٹ لفٹنگ ٹیم انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ فیڈریشن گراں پری پہلے انٹرنیشنل فجر کپ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے کل تہران روانہ ہو رہی ہے۔ چیمپئن شپ میں 30 ملک حصہ لے رہے ہیں، اور یہ ریو اولمپک کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی ہے۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
ایک نظر bbcurdu.com پر ڈالنی۔ ہماری شہ سرخی ابھی ابھی تبدیل ہوئی ہے، نئی شائع ہوئی ہے، جس کی میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان حاجیوں کے لیے عمر کی شرط ہو گئی ہے اور ایرانیوں کے لیے الیکٹرانک ویزا جاری کیا جائے گا، مگر یہ سعودی عرب کی یہ شرط ہے کہ 40 سال سے کم عمر افغان شہریوں کے لیے عمرہ اور حج کے لیے ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایک یہاں پر ویڈیو ابھی ابھی شائع ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 6 ستمبر 1945 کو جب ہیروشیما تباہ ہوا تو وہاں پر کیا ہوا، آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر اوباما کی یہ رپورٹ ابھی شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یہ کوئی توقع نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں طالبان مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے اور اپنا پرتشدد ایجنڈا چھوڑ دیں گے. تفصیلات آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ سے اجازت لیں گے. سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے جعفر رضوی. اسٹوڈیو مینیجر فرائض انجام دیے لندن میں اسٹیفنی کوکس نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہبارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کی مختلف مذہبی جماعتوں نے 21 مئی کو بلوچستان میں امریکی ڈرون حملے اور اس میں افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. ایران نے افغان طالبان کے سابق رہنما ملا منصور اختر کے ایران سے پاکستان میں داخل ہونے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے کبھی بھی طالبان کی حمایت نہیں کی. امریکی صدر براک اوباما نے جاپان کے شہر ہیروشیما میں ایٹمی بم حملے کے کئی متاثرین سے ملاقات کی ہے. وہ دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی بم حملے کا نشانہ بننے والے جاپان کے شہر ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بن گئے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین نے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ عراقی شہر فلوجہ میں پھنسے ہزاروں شہریوں کو درپیش سنگین حالات سے خبردار کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.